وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إنا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ بن جدي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مضيرة الجعفي بن مالك البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن السوري حاء وبه قال: وحدثنا بشر محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر وهو عن السوري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں راوی کا نام جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عبدان ہے، عبدان ان کا اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان، لیکن لوگوں نے نام بگاڑ کے عبدان کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام بگاڑنے کا سلسلہ قدیم زمانے میں بھی تھا، جیسے کہ یہاں ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ عبداللہ کو عبدل بول گئے، اس طرح نام بگاڑتے ہیں ہمارے یہاں بھی. تو یہ بھی عبداللہ ابن عثمان کا نام بگاڑ کے کر ڈالا عبدان. اس حدیث شریف کی سند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دو استاد ہیں. پہلے استاد ہے عبدان یعنی عبداللہ ابن عثمان، دوسرے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بشر ابن محمد المروزی السختیانی، جن کا 224 ہجری کے اندر انتقال ہوا ہے. یہ دونوں امام بخاری کے استاذ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں مشہور محدث امام الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے، عبدان بھی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، اور بشر ابن محمد بھی روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے. فرق اتنا ہے کہ پہلے استاذ یعنی عبدان جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے اس روایت کی سند نقل کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کے ایک ہی استاد کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے دیکھو حبی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس، تو یہ عبدان حضرت عبداللہ ابن مبارک کے صرف ایک استاد یونس رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ اب امام بخاری کے دوسرے استاد حضرت بشر ابن محمد وہ عبداللہ ابن مبارک کے دو استادوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے سند میں دیکھیے ہا وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس ومعمر، تو دوسرے استاد بشر ابن محمد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دو استاد ذکر کرتے ہیں، یونس بھی اور معمر بھی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب عبدان سند نقل کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ایک ہی استاد یونس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب بشر ابن محمد نقل کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دو استادوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک استاد یونس اور دوسرے استاد معمر. پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو دو استاد ہیں، ان دو استادوں کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یونس سے جب روایت نقل کریں گے تو باللفظ روایت نقل کریں گے، بشر ابن محمد عبداللہ ابن مبارک سے، اور عبداللہ ابن مبارک یونس سے باللفظ روایت نقل کرتے ہیں. جبکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دوسرے استاد معمر کی سند سے روایت نقل کریں گے تو وہاں روایت بالمعنی نقل کرتے ہیں، اور دلیل ومعمر نحوہ، یہ نحوہ کا جو لفظ استعمال کیا اس لفظ نے بتلایا کہ حضرت معمر جب نقل کرتے ہیں تو بلفظ ہی نقل نہیں کرتے بلکہ روایت بالمعنی نقل کرتے ہیں. یہ بھی ایک فرق اس کے اندر ہو جائے گا. پھر اس حدیث شریف کی سند میں پہلا موقع ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحویل کی ہے، اس لیے ذرا تحویل کی تعریف پڑھیے کھول کر کے. زور سے
آپ کو جو بڑی شریف پڑھنے کے موقع سے بہت ساری سندوں کے درمیان الگ ممتاز میں لکھا ہوا نظر آئے گا، اس سے برا تحقیر سند بات ہوتی ہے. تحقیر ایک ہی سند یا روایت میں دو واسطے ہوں اور مختلف سند اور روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کریں، اس کو تحقیر کہا جاتا ہے. یعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف پھر جاتا ہے. جیسے ہم کسی واقعے کے بارے میں کہتے ہیں
تحویل کی یہ تعریف آپ نے دیکھی. تحویل کا مقصد سمجھیے، دوسری تعبیر اس کی سمجھیے. اگر ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوں اور محدث ہر ہر سند کو بیان کرے تو کتاب بہت لمبی ہو جائے گی. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہی حدیث کی کئی کئی سندیں ہوتی ہیں، اب اگر وہ تمام سندوں کو ذکر کرنے جاوے تو کتاب بہت طویل اور لمبی ہو جائے گی. اس لیے کتاب کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ایک سند کو پہلے مشترک شیخ تک پہنچا دیا جائے. جیسے کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت یونس مشترک شیخ ہے کہ عبدان کی سند سے آؤ کہ بشر کی سند سے آؤ، یہ مشترک شیخ ہے، وہاں تک پہنچا دو اور پھر واپس لوٹ آؤ اور پھر دوسری سند کو بھی اسی شیخ تک پہنچا دو، اور دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے بیچ میں لفظ ہا بڑے حروف سے بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ ہا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ متعدد سند کے اندر ایک سند کا کسی کو اشتباہ نہ ہو جائے، بلکہ یوں واضح ہوئے کہ یہاں ایک سے زیادہ سند ہے. اب اگر بیچ میں ہاں نہ ہوتی تو یوں ہی لگتا کہ بھئی ایک ہی سند لمبی چوڑی چل رہی ہے، لیکن بیچ میں ہاں آ گیا تو ہمیں واضح ہو گیا کہ بھئی یہ متعدد سند ہے، اور ایک سند نہیں ہے. یہ لفظ ہا کے ذریعے سے وضاحت ہو جاتی ہے. گویا دونوں سندوں کو ایک ساتھ جمع بھی کیا جا سکتا ہے لیکن طول ہو جاتا ہے, اس لیے فصل کر کے اختصار کے لیے صرف ہا کا اشارہ لا کر کے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اب اس حدیث شریف کی مختلف تخریجات دیکھ لیجئے کہ پوری الجامع الصحیح میں امام نے اس روایت کو کہاں کہاں نقل کیا ہے. ایک موقع تو یہی آ گیا کہ بدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا 6 نمبر کے اوپر. نمبر 2 کتاب الصوم کے اندر بھی یہ روایت لائے ہیں, ترجمۃ الباب ہے وہاں پر, بابو اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان, کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہوتے تھے. حدیث نمبر 1902 نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں. تیسرا موقع دیکھیے, کتاب بدء الخلق میں بھی یہ روایت ہے. باب ہے باب ذکر الملائکۃ, وہاں حدیث نمبر ہے 3220 نمبر کے اوپر امام نے یہ روایت نقل کی ہے. چوتھا موقع, کتاب المناقب کے اندر باب قائم کیا, باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں حدیث شریف کا نمبر ہے 3554 نمبر کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے. پانچواں موقع ہے کتاب فضائل القرآن, باب ہے کان جبرائیل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں حدیث شریف کا نمبر ہے 4997. گویا پانچ مقامات کے اوپر بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لیا ہے کتاب الفضائل کے اندر, باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر من الریح المرسلۃ, حدیث نمبر ہے 2308 نمبر کے اوپر مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر یہ روایت نقل کی ہے, باب فضل الجود, باب الفضل والجود فی رمضان, حدیث نمبر 2095 2095 نمبر کے اوپر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے. یہ ہو گئے احادیث روایت کے مختلف مقامات. یہ مقامات ایک نظر دیکھ لیے جائیں تاکہ تمام الفاظ سامنے رہے اور حدیث شریف کے متعلق کوئی لفظ باقی نہ رہ جاوے. یہ روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ سخی تھے. اب ایک اصطلاح ہے سمجھو, دو لفظ عربی زبان میں آتے ہیں, ایک لفظ ہے جود اس سے اجود, دوسرا لفظ ہے صفا اس سے آتا ہے اسخا. تو جود اور صفا میں فرق ہے, دونوں ایک لفظ نہیں ہے. جود کس کو کہتے ہیں؟ هو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي, هو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي, جس کے لیے جو مناسب ہو وہ اس کو دینا, یہ جود کہلاتا ہے. جس کے لیے جو مناسب ہو وہ اس کو دینا یہ جود کہلاتا ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی کو نمک کی ضرورت ہے اور آپ اس کو 100 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ اللہ کے ولی میرے سالن میں نمک نہیں ہے, وہ دے دے, یہ 100 روپے کی نوٹ کو میں اس وقت کیا کروں گا. اب آپ اس کو جو ہے سخاوت کر کے 50 پیسے کا نمک دے دیں گے تو یہ جود کہلائے گا. تو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي, تو جود کا لفظ عام ہے, اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو استعمال کیا, جبکہ لفظ سخاوت خاص ہے مال کے ساتھ کہ تم مال دولت کی تقسیم کرو, وہاں سخاوت کہلائے گا. تو سخاوت کا لفظ خاص ہے اور جود کا لفظ عام ہے, اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجود جود سے یہ لفظ استعمال فرمایا. آپ کو زندگی میں بہت سی مرتبہ ایسے تجربات ہوتے ہوں گے کہ پیسے کی سخاوت سے زیادہ اہم موقع کے اوپر کسی چیز کی سخاوت ہوا کرتی ہے. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں سورت شہر کے اندر سیلاب آیا, ابھی کچھ سالوں پہلے, یعنی جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے, ایسی جگہوں کے اوپر 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ پانی گھس گیا اور 4-5 دن تک ایسا ماحول رہا پورے سورت شہر کے اندر. اب ایک جب مسلمان نوجوان بڑی ہمت کر کے خدمت کے لیے سیلاب کے علاقوں میں گھسے تو ایک جگہ پر پہنچے, سورت کے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب, کروڑوں کروڑ روپے کے مالک, وہ اپنے بنگلے کے دوسرے فلور کے اوپر پھنسے ہوئے تھے. جب ہمارے مسلمان نوجوان ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میری چیک بک ہے, سگنیچر کر کے جتنے پیسے لینا ہو لے لو, مجھے پانی کی بوتل لا کر دے دو. پانی میں پھنسے ہیں اور پانی سے پیاسے ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے. دوسرے دن گجراتی اخباروں میں یہ واقعہ ہیڈ لائن سے آیا تھا کہ کروڑوں روپے کا مالک درخواست کر رہا ہے کہ 10 روپے کی پانی کی بوتل لا کر دے دو. تو سارا سامان لے کر ہی گئے تھے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں, تو انہوں نے پانی پیش کر دیا. تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہاں دولت روپیوں پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم ہوا کرتی ہیں. اس لیے یہاں لفظ اجود کو استعمال کیا گیا. سمجھنے کی بات ہے کہ اجود کا لفظ جو استعمال کیا, یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھے کہ کوئی آدمی اپنی حیثیت کے تناسب سے خرچ کرے گا تو وہ اجود کہلائے گا. اپنی حیثیت کے تناسب سے خرچ کرے تو وہ اجود کہلائے گا. مثلا ایک آدمی کروڑ روپے کا مالک ہے, وہ کروڑ روپے کا مالک اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ لاکھوں میں خرچ کرے یا زیادہ کم از کم ہزاروں میں خرچ کرے. تو اپنے تناسب کی حیثیت سے خرچ کرے گا تو وہ اجود کہلائے گا. اور دوسرا آدمی ہے بیچارہ ہزاروں روپے کا مالک ہے تو اس کے پاس 25-50 ہزار روپے ہیں تو وہ سینکڑوں میں خرچ کرے گا تو اجود کہلائے گا. تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اگر خرچ کرے تو اجود کہلائے گا. اب کروڑوں روپے کا مالک ہے اور کسی کو 5,000 روپے دے دے گے تو وہ اجود نہیں کہلائے گا, وہ ابخل ابن بخیل کہلائے گا. کہ کروڑوں کا مالک ہو کر کے 5,000 دیتا ہے, شرم نہیں آتی, نالائق کہیں گا. اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو لاکھوں کا مالک ہے لیکن وہ ہزاروں میں خرچ کر دے گے تو وہ اجود کہلائے گا. تو اب ایک طالب علم ہے اور وہ 100 روپے خرچ کرے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس نے 100 روپے خرچ کر ڈالے. اور ایک سیٹھ آدمی ہے اور وہ 100 خرچ کرے تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا کیا, 100 روپے خرچ کر رہا ہے. تو یہ خرچ کے اندر اجود ہونا, یہ تناسب اپنی حیثیت کے مطابق ہو تو اجود کہلائے گا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے. ہمیشہ یاد رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا, اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالی موقع بموقع مال عطا فرماتے تھے لیکن آپ فوراً اس کو خرچ کر دیتے تھے, اس لیے آپ کا فقر اختیار سے تھا, اختیاری تھا. آپ نے خود دعا میں کہا, اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرۃ المساکین. دوسری بات یہ کہ دنیاوی مال سے آپ کو تعلق نہیں تھا. آپ نے روایتوں میں ایسے واقعات پڑھے کہ مال کچھ بچ گیا تو حضور کو نیند نہیں آئی, بے چین کروٹ بدلتے رہے, جب اس کو خیرات کیا تب حضور کو چین ہوا. تو دنیاوی مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر خاص و عام پر ہوتی تھی. دنیا میں بہت سے لوگ سخی ہوتے ہیں لیکن ان کی سخاوت خاص افراد پر ہوتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر خاص عام انسان کے اوپر ہوا کرتی تھی. وکانا اجود ما یکون فی رمضان, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. یعنی رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی, زیادہ ہو جاتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی مخصوص ایام کے اندر انسان کی سخاوت زیادہ ہونی چاہیے. مثلا کتاب الجمعہ کے اندر ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ انصار میں ایک عورت تھی, وہ ہر جمعہ کو صحابہ کی دعوت کیا کرتے تھے. خود اپنے کھیت کے اندر وہ چکندر لگاتی تھی اور وہ چکندروں کو کاٹ کے لاتی تھی, اس میں جو وغیرہ ملا کر کے شاندار حریصہ بناتی تھی. اور صحابہ جمعہ کا انتظار کرتے تھے کہ کب جمعہ آوے اور وہ آقا کے یہاں کب ہمیں حریصہ کھانے کو ملے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مخصوص ایام کے اندر سخاوت زیادہ ہونی چاہیے. جیسے جمعہ کا دن ہے, رمضان کے ایام ہیں, تو اس میں سخاوت کو بڑھا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حین یلقاہ جبرائیل, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تھی. رمضان میں جبرائیل کی ملاقات قرآن مجید کے دور کی نسبت سے ہوا کرتی تھی, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. اب یہاں سخاوت کے چار درجے دیکھ لیجئے, اتنی عبارت میں چار درجات آ گئے سخاوت کے. پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے, عام حالات میں سب سے زیادہ سخی, اجود الناس. دوسرا درجہ کیا ہو گیا, رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. تیسرا درجہ, رمضان کی راتوں میں سخاوت بڑھ جاتی تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بھئی ہم رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر مختلف عبادتیں کرتے ہیں, تو رمضان کی راتوں کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ سخاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوگی تو ہماری جسمانی عبادتیں تو ہوگی ہوگی کہ مغرب عشاء فجر با جماعت پڑھی, تراوی پڑھی, تہجد پڑھی, مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھی, دعائیں کی, تلاوت کی, لیکن مالی عبادت بھی ہماری ہو جائے. کہ رمضان کی راتوں کے اندر سخاوت کریں گے تو کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوگی تو مالی عبادت بھی اس کے اندر ہو جاوے. اسی لیے ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا کہ وہ رمضان کے اندر روزانہ رات میں اہتمام سے ایک رقم صدقہ کرتے ہیں. مثلا مسجد کے مؤذن صاحب کو یا مسجد کے امام صاحب کو کہہ دیا کہ آپ رمضان سے پہلی رمضان سے آخری رمضان روزانہ مغرب بعد یا تراویح کے بعد میں بھول جاؤں تو آپ میری ملاقات کر لیجئے, اور جیسے ملاقات کے لیے آتے تو ایک رقم پیش کر دیتے ان کو ہدیے کے اندر. تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو ہماری مالی عبادت بھی اس میں شامل ہو جائے. چوتھا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا تھا کہ جبرائیل کی ملاقات کی برکت سے سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی. اور اس کی حکمت یہ کہ جب آدمی اچھے لوگوں کی ملاقات کرتا ہے تو اس کے اچھے اثرات انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو جو اچھے لوگوں کی ملاقات کی وجہ سے مزاج اور طبیعت کے اندر جو اچھے اثرات پیدا ہوئے, تو اس اچھے اثرات کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آدمی سخاوت کرے, مال کو تقسیم کرے. اسی لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط اور تعلق رکھنا چاہیے کہ اچھی ملاقات کے اچھے اثرات زندگی کے اندر مرتب ہوا کرتے ہیں. تو یہ چار درجات تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ, اور جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات میں ہی کیوں ملاقات کرتے تھے جبرائیل, دن میں کیوں نہیں آتے تھے جبرائیل رمضان میں؟ پہلی حکمت سمجھو, رات میں طبیعت اور مزاج میں انبساط ہوا کرتا ہے, دن کے اندر طبیعت اور مزاج میں انقباض زیادہ ہوتا ہے اور رات میں انبساط زیادہ ہوا کرتا ہے. اس لیے دیکھو رمضان کے اندر دن میں بھی آدمی عبادت تو کرتا ہے, لیکن رات میں جس قدر عبادت کا لطف آتا ہے وہ دن کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ رمضان کی خصوصیت نہیں, ہمیشہ کا معاملہ ہے کہ رات میں طبیعت اور مزاج میں انبساط ہوتا ہے، فرحت ہوا کرتی ہے، اس لیے جبرائیل رات میں آ کر کے ملاقات کرتے تھے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دیکھو کہ دن کی نمازیں سری رکھی اور رات کی نمازیں جہری رکھی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ رات کے اندر عبادت بالجہر کا کوئی خاص موقع ہے، اس لیے رات کے اندر جہری نمازیں رکھی گئی. جبرائیل امین رات کے وقت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرتے تھے. فیدارسہ القرآن، دارس یدارس مدارستن باب مفعلہ سے، اور باب مفعلہ کی ایک خاصیت ہے اشتراک، لہذا اس اشتراک والی خاصیت کو سامنے رکھ کر کے مفہوم دیکھو. پہلا مفہوم کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں آپس میں باری باری ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. یہ ہے باب مفعلہ کی صفت اشتراک کا ترجمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں آپس میں باری باری ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے تھے. دوسری ایک بات سمجھو، ہم کس مقدار کا دور کرتے تھے؟ حیات مقدسہ میں نبوت کے ملنے کے بعد تقریباً 22 رمضان آئے یا 23 رمضان آئے، تو جس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا مدارسہ ہوتا تھا. اس لیے کہ کامل مدارسہ کیسے ہوگا، وہاں تو نزول تدریجی تھا. اسی لیے جس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنی مقدار کا آپس کے اندر مدارسہ ہوا کرتا تھا جبرائیل امین کے ساتھ. تیسری بات سمجھو، اس مدارسے کی برکت سے ترتیب بھی واضح ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اس وقت جو قرآن کی ترتیب تدوینی ہے، نزولی ترتیب ایسی نہیں تھی. نزولی ترتیب تو بالکل الگ تھلگ تھی، کبھی کوئی سورت نازل ہوئی آدھی پاؤ، پھر دوسری سورت نازل ہونا شروع ہو گئی، کسی سورت کی چند آیتیں اتری، کچھ سالوں کے بعد دوسری آیتیں اتر رہی ہے. تو ترتیب نزولی تو بالکل الگ ہے، اور موجودہ جو ترتیب ہے ترتیب تدوینی، دونوں میں بہت فرق ہے. تو اس مدارسہ کی برکت سے ترتیب بھی سامنے واضح ہو کے آ جاتی تھی کہ بھائی جتنا قرآن نازل ہو چکا اس کی ترتیب کیا ہے، کون سی سورت پہلے، کون سی سورت بعد میں، کون سی آیت کون سی سورت کے ذیل میں، کون سی آیت کس کے بعد کس کے پہلے، یہ ساری ترتیب بھی اس مدارسے کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے. چوتھی بات سمجھو، جتنی آیات اور سورتوں کا باقی رکھنا مقدر ہوتا تھا اسی کا دور ہوتا تھا، منسوخ کا دور نہیں ہوتا تھا. چونکہ وہ زمانے کے اندر نزول اور نسخ دونوں ہوتا رہتا تھا، نزول بھی ہو رہا ہے نسخ بھی ہو رہا ہے، تو رمضان تک کے اندر جو آیات منسوخ ہو چکی ہوتی اس کا مدارسہ ہوتا نہیں تھا. جن آیات کو قیامت تک باقی رکھنا مقدر ہوتا انہی کو مدارسے اور دور کے اندر شامل کیا جاتا تھا. آگے سمجھیے ایک بڑی بات، قرآن مجید اور وحی کی تلاوت یہ نعمت عام ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے. جو مخصوص فرشتہ ہے وحی لانے والا, وہ تو وحی کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, باقی عام ملائکہ کے پاس بھی یہ وحی اور قرآن کی تلاوت نہیں ہے. اس لیے وہ ملائکہ کرام وحی اور قرآن کی تلاوت کے لیے شکل ہی اپناتے ہیں کہ جب نماز ہوتی ہے اور نماز میں مومن بندے تلاوت کرتے ہیں تو ان انسان بندوں کے ساتھ ملائکہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو ملائکہ کو ضمناً یہ موقع ملتا ہے, اصالتاً وحی اور قرآن کی تلاوت کی سعادت انسانوں کو حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی قرآن کی مجلس ہو وہاں یہ ملائکہ کرام حاضر ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ وہ تلاوت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وحی اور قرآن کی تلاوت کی سعادت انسان اور جنات دو مخلوق کو حاصل ہے, باقی ملائکہ بھی اس سعادت میں ضمناً شامل ہوتے ہیں, مستقلاً عام ملائکہ کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے. اب سمجھیے کہ اس روایت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دور کرنے کا ثبوت نکل آیا کہ بھائی دور ہونا چاہیے, چاہے عصر سے پہلے ہو, چاہے عشاء کے بعد ہو, چاہے سبق سے پہلے ہو, سبق کے بعد ہو, جب بھی موقع ملے موقع کی تلاش میں رہو, موقع کے انتظار میں رہو, جب بھی موقع ملے دور کر لیا کرو. دور کرنا بہت اہم چیز ہے اور خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے میں تو دور ضرور ہونا چاہیے. یہ اس حدیث شریف کا بہت اہم سبق ہے. اس کی برکت سے قرآن پختہ ہوتا ہے. دوڑ کے بہت فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے دوڑ کی برکت سے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہوا رمضانوں میں, تو اس دور کے عظیم فوائد شرح لکھتے ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا تو قرآن کے انوارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات, جبرائیل امین کے انوارات, رمضان کے انوارات, رمضان کی راتوں کے انوارات, یہ پانچ قسم کے انوارات سے پوری امت کو منور کرنا تھا تا قیامت. اس کے لیے یہ مبارک دور کا سلسلہ رہا. کتنے سارے انوارات جمع ہو گئے اور ان انوارات سے تا قیامت آنے والی امت کو باری تعالی منور فرمانا چاہتے تھے. تو فرمایا کہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ, اسی لیے آپ رمضان کے اندر دیکھو آج بھی, چونکہ رمضان میں کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اسی لیے ہر جگہ ایک نورانی ماحول نظر آتا ہے. لوگ گناہوں کے اندر بہت پیچھے رہتے ہیں اور نیکیوں میں بہت آگے رہتے ہیں. یہ انوارات کی برکت ہے. اسی لیے جیسے عید ہوئی اور وہ انوارات موقوف ہوئے تو پھر دیکھو وہی گناہوں میں لوگ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور نیکیوں میں پیچھے ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ انوارات جو قرآن کے رمضان کے, رمضان کی راتوں کے, وہ عید کے اوپر منقطع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, یہ لام لام مفتوحہ یاد رکھنا, اس لیے کہ یہ لام ابتدا ہے, تاکید کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی ہوتے تھے بالخیری مال کے معاملے کے اندر، خیرات کے معاملے کے اندر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہاں آیت کے اندر لفظ خیر مال کے معنی کے اندر ہے، اور وہاں صاحب تفسیر القرآن خیر کی تشریح پر لکھتے ہیں کہ مال کو عربی میں خیر اس لیے کہتے ہیں کہ مال ہو تو انسان کی خیریت رہتی ہے، اور مال ختم ہو جائے تو خیریت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اہل عرب مال کو خیر کہتے ہیں۔ اس لیے جس کسی کو بھی آپ پوچھو گے نہیں خیریت ہے تو جیب گرم ہے تو کہے گا خیریت ہے، اور اگر جیب خالی ہے تو کہے گا نہیں خیریت نہیں ہے اس وقت کے اوپر، تو بہت جوڑ ہے دونوں کے درمیان کے اندر۔ تو اجود بالخیر من الریح المرسلات، کھلی چلنے والی ہوا کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، کھلی چلنے والی ہوا سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ اب دیکھیے ہوا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کھلی چلنے والی اور ایک بند کمرے کی۔ جو ہوائیں کسی جگہ بند ہوتی ہیں ان ہواؤں کے لیے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، مثلا یہ پنکھا، تو یہ پنکھے کے اندر ہوا بھری نہیں ہے، ورنہ تو جو ہے اس کی ٹنکی ساتھ میں بہت بڑی چھوڑنی پڑے، اس میں ہوا نہیں بھری ہے۔ اس بند کمرے کے اندر جو ہوا ہے وہ چلے گی نہیں، تو اس کو چلانے کے لیے آلہ ہے کہ اسی بند کمرے کی ہوا کو وہ لپیٹ کر کے پھینکتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے، ہوا اس میں نہیں ہے، یہ بند کمرے کی ہوا کو چلانے کا کام کرتا ہے۔ تو بند جگہ کی ہوا کو چلانا پڑتا ہے، جبکہ جو کھلی جگہ اور کھلی ہوائیں ہوتی ہے وہ چلانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود چلتی ہے۔ دوسری ایک بات ملحوظ رکھو، بند جگہ کی ہوا جب آلات کے ذریعے چلائی جاتی ہے تو وہ مخصوص افراد کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے چھ چھ پنکھے ہیں لیکن یہ چند افراد ہی کو وہ فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کے بجائے جو کھلی جگہ پر ہوائیں چل رہی ہے ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر خاص و عام جس سے بھی وہ ٹکرائے گی اس کو راحت پہنچے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی لیے جو ہوا کھلی ہوتی ہے جاری ہوتی ہے اور جو ہے عام لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہوا بڑی اہم اور قیمتی ہوا ہے۔ اس لیے یہاں حدیث شریف میں جب تشبیہ دی گئی تو روح مرسلہ سے دی گئی کہ کھلی چلنے والی ہوا کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی کہ ہر خاص اور ہر عام کو پہنچا کرتی تھی، اور یہ جو ہر خاص اور عام کو پہنچتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے کر کے یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر خاص و عام کے لیے تھی، سب کو آپ کی سخاوت کا فیض پہنچتا تھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری سخاوت بھی ہر خاص و عام پر ہونی چاہیے، ہر خاص و عام کے اوپر ہماری سخاوت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ میرا دوست تو اسی کو لذیذ میں لے جاؤں، یہ اپنا دوست نہیں ہے تو اس کو چائے پینے بھی نہیں لے جاؤ، ایسا نہیں، سخاوت ہر خاص و عام کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث شریف سے سیکھنے کا سبق، من الریح المرسلات۔ اب ترجمۃ الباب سے ربط سمجھو اچھی طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عظیمہ کا حدیث شریف میں بیان ہے، اجود من الریح المرسلہ، یا اوصاف عظیمہ کا حدیث شریف کے اندر بیان ہے. اب ربط کیسے کریں گے؟ وحی جیسی پر عظمت چیز عظیم اوصاف والے پر اللہ نے نازل فرمائی. وحی جیسی پر عظمت چیز عظیم اوصاف والے شخص پر اللہ نے نازل فرمائی. تو حدیث شریف میں اوصاف عظیمہ کا تذکرہ ہے، اور ترجمۃ الباب کے اندر ہے وحی کی عظمت کا بیان. تو اب ترجمۃ الباب اور روایت میں کیسے ربط ہوا؟ کہ پر عظمت وحی، عظمت والے اوصاف جس شخصیت میں ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کریں گے کہ وحی کو رمضان میں اتارنا، وحی کا رمضان میں دور کرنا، جبرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا، یہ سب وحی کی عظمت کی دلیل ہے کہ رمضان میں اتر رہا ہے، دور ہو رہا ہے، جبرائیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ وحی کی عظمت کی دلیل ہے. اور ترجمۃ الباب کے اندر دلالت التزامی سے وحی کی عظمت کا بیان تھا. تو ترجمۃ الباب میں جو وحی کی عظمت کا بیان ہے، حدیث شریف کے اندر بھی وحی کی عظمت کا اثبات ہے. یہ چیز دونوں کے درمیان کے اندر ربط پیدا کرنے والی ہے. بعض شعرا نے اس روایت سے ایک عجیب استنباط کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب دور رمضان میں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وحی کا آغاز بھی رمضان میں ہوا. جب وحی کا دور رمضان میں ہو رہا ہے تو وحی کا آغاز بھی رمضان کے اندر ہوا، اور رمضان کے اندر دور ہونا یہ وحی کے متعلقات کے اندر سے ہے کہ جتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی اس کا رمضان کے اندر دور ہوا کرتا تھا. یہ ہے حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے ربط دونوں کے درمیان کے اندر. جی اچھا بھائی ایسا کیجیے، حدیث نمبر 7 کی تخریجات دیکھ لو میرے اچھے سے. یہ حدیث نمبر 7، سمجھو کہ بدء الوحی کے اندر بڑی جاندار، شاندار، بڑی طویل یہ روایت ہے اور بڑی عظیم تاریخی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی لیے پہلے اس کی تخریجات دیکھ لو. عام طور پر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 7 جس کو حدیث ہیرقل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قیصر ہیرقل کا اس روایت کے اندر بڑا اونچا تذکرہ ہوا ہے، اسی لیے اس کو حدیث ہیرقل کہا جاتا ہے. یہ بخاری شریف الجامع الصحیح میں 14 مقامات کے اوپر ہے. کون کون سا مقام؟ نمبر 1، یہاں پر کتاب بدء الوحی، اس کے اندر حدیث نمبر 7 برابر. نمبر 2، کتاب الایمان کے اندر باب بلا ترجمت، یعنی کتاب الایمان کے اندر ایک باب ہے جس کا کوئی عنوان نہیں ہے، وہاں حدیث نمبر 51 ہے، وہاں بھی یہی حدیث آئی ہے. نمبر 3، کتاب الشہادات کے اندر باب ہے، باب من امر بانجاز الوعدی وفعل الحسن، حدیث نمبر ہے 2681، 2681 نمبر پر شہادات کے اندر یہ روایت ہے۔ نمبر 4، کتاب الجہاد کے اندر باب قول اللہ عز وجل قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تربصون کیا تربصون، اور ساتھ میں ہے والحرب سجال، یہ لمبا ترجمۃ الباب کتاب الجہاد کے اندر، حدیث نمبر ہے 2804، پانچواں موقع دیکھیے، کتاب الجہاد ہی کے اندر باب هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب، حدیث شریف کا نمبر ہے 2936، 2936 نمبر کے اوپر، چھٹا موقع، کتاب الجہاد ہی میں باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوتی، حدیث شریف کا نمبر ہے 2940، 2940، ساتواں موقع ہے، کتاب الجہاد ہی کے اندر باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوتی، حدیث نمبر 2941، 2941، آٹھواں موقع، کتاب الجہاد کے اندر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور وہاں حدیث نمبر ہے 2978، 2978، نو نمبر کا موقع، کتاب الجزیتی والموادعتی باب فضل الوفائی بالعہدی، اور حدیث نمبر ہے 3174، 3174، دسواں موقع، کتاب التفسیر کے اندر باب ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، حدیث نمبر 4553، 4553 نمبر کے اوپر، گیارہواں موقع دیکھیے، کتاب الادب باب صلۃ المرأۃ ربها ولها زوج، حدیث نمبر ہے 5980، 5980، بارہواں موقع ہے، کتاب الاستیزان باب کیف یکتب الی اہل الکتاب، حدیث نمبر ہے 6260، تیرواں موقع، کتاب الاحکام کے اندر باب ترجمۃ الحکام وهل یجوز ترجمان واحد، حدیث نمبر ہے 7196 7196 نمبر کے اوپر 14 موقع کتاب التوحید باب ما یجوز تفسیر التورات حدیث نمبر ہے 7541 7541 صحیح مسلم شریف میں یہ کتنی روایت ہے کتاب الجہاد والسیر باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ رقل یدعوہ الی الاسلام حدیث نمبر ہے 1773 1773 نمبر پر مسلم شریف کے اندر ابو داؤد شریف میں کتاب الادب باب کیف یکتب الی الذمی یکتب الی الذمی حدیث نمبر ہے 5136 5136 نمبر کے اوپر یہ روایت ہے ترمذی شریف میں کتاب الاستیزان باب ما جاء کیف یکتب الی اہل الشرک حدیث نمبر ہے 2717 2717 نمبر کے اوپر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے اچھا جناب یہ تخریج ہوئی 14 تک کی تخریج الجامع الصحیح کی آپ کو بتا دی کتاب بھی بتائی باب بھی بتایا حدیث نمبر بھی بتایا اب ایک کام آپ کو کرنا ہے سنو اس کی دوبارہ تخریج اور جس کا نمبر نہ آوے وہ آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہے اب دوبارہ میں اس کی تخریج بتلاتا ہوں اب جو تخریج بتلاؤں گا تو اس کے اندر جو ہے صرف کتاب بتلاؤں گا اور باب بتلاؤں گا روایت نمبر آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہے تین ہی موقع ایسے آئیں گے کیونکہ 14 تو بتا دیے 17 جگہ کے اوپر یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے 14 مواقع تو یہ ہو گئے اب تین مزید موقع آپ خود ڈھونڈو میں بولتا جاتا ہوں پورے 17 کو ایک ساتھ پھر سے نمبر ایک کتاب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ ہو وہ لکھو اور نمبر تلاش کرو نمبر دو کتاب الایمان کے اندر بابن بلا ترجمہ سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین کتاب الصلاۃ کے اندر کیف فردت الصلاۃ فی الاسراء یہ باب ہے کیف فردت الصلاۃ فی الاسراء اور وہاں تعلیقاً روایت ہے باقی جو پہلے دو موقع بتلائے وہاں متصلاً ہے یہاں تعلیقاً روایت ہے یاد رکھنا چار کتاب الزکات کے اندر باب ہے وجوب الزکات وہاں بھی تعلیقاً روایت ہے پانچ کتاب الشہادات کے اندر وہی انجاز الواد والا باب چھ کتاب الجہاد میں باب قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین نمبر سات کتاب الجہاد کے اندر من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب وہاں تعلیقاً روایت ہے باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب وہاں بھی تعلیقاً روایت ہے آٹھ باب الجہاد کے اندر هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب نو کتاب الجہاد میں دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوتی 10. کتاب الجہاد میں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر الی آخره 11. کتاب الجزیۃ والموادعۃ باب فضل الوفا بالعہد 12. کتاب التفسیر میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم 13. کتاب الادب میں صلۃ المرءۃ امها ولها زوج 14. کتاب الاستیذان کیف یکتب الی اہل الکتاب 15. کتاب الاحکام ترجمۃ الحکام وهل یجوز ترجمان واحد 16. اخبار الاحاد ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث من الامراء والرسول واحد بعد واحد ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث من الامراء والرسول واحد بعد واحد اور 17 نمبر وہی کتاب التوحید کا ما یجوز من التفسیر من تفسیر التوراۃ و کتب اللہ بالعربیت وغیرہ وہاں بھی تعلیقاً روایت ہے اور یہ 16 نمبر پر بھی تعلیقاً ہے یاد رکھنا یہ 17 مقامات ہے اس میں صرف 3 مقام آپ کو تلاش کرنا ہے 14 مقام میں تو کتاب باب نمبر سب بتا دیا گیا آپ کو صرف 3 مقام جو ہے اس کے اندر آپ کو حدیث نمبر لانا ہے اور جو ہے ساتھ میں باپ وغیرہ کی ملا لینا ہے کہ دونوں کو ملا کر کے جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر لو اور ہو سکے تو کل ورنہ سنیچر کو بتاؤ پورے 17 مقامات کہاں کہاں ہیں پوری الجامع اس صحیح کے اندر کیونکہ یہ بڑی اہم روایت ہے اب پڑھیے سنیچر صلی اللہ علیہ بس ابو الیمان یہ ہمس کے رہنے والے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو الیمان کے لقب سے مشکونیت سے مشہور ہے نام ان کا حکم ابن نافع ہے اس کے بعد حضرت شعیب ابن ابی حمزہ القریشی ہے پھر تو امام ابن شہاب زہری ہے ان کے استاد عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود یہ نہیں وہ الگ اور وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ پورا واقعہ سنایا ہے حضرت ابو سفیان ابن حرب نے اب تھوڑا سے پہلے پس منظر سمجھ لو تو یہ طویل روایت کو حل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لیکن اس خواب کے اندر وقت کو متعین نہیں کیا گیا تھا کہ خواب کب پورا ہوگا. مکۃ المکرمہ کو دیکھے ہوئے کافی زمانہ ہو گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں کے اندر کعبہ کی زیارت، عمرے کا جذبہ اور شوق تو تھا ہی، اور اتنے میں یہ خواب دیکھ لیا. خواب کیا تھا؟ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. کا وہاں پہنچے، عمرہ کیا، کسی نے حلق کرایا، کسی نے قصرہ کرایا، کتنا پیارا خواب دیکھا. لیکن یہ خواب کب عمل میں آئے گا، کب عمرہ ہوگا، اس کی خواب کے اندر کوئی وضاحت نہیں تھی، کوئی مدت نہیں تھی کہ اس کی تعبیر کب ہوگی. لیکن ایک شوق تھا مکۃ المکرمہ جانے کا، اسی لیے ان حضرات نے اسی وقت پر طے کر لیا کہ چلو عمرہ کرنے جائیں گے. 1400 حضرات کا قافلہ، احرام باندھا، جانور بھی ساتھ لے لیے کہ حرم مقدس جا کر کے قربانی کریں گے، ذبح کریں گے. روانہ ہوئے، حدیبیہ تک پہنچ گئے، اور حدیبیہ اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں، اکثر حصہ حدود حرم سے خارج ہے. وہاں جا کر کے قیام کیا اور مکہ والوں سے ویزا مانگا، عمرے کا ویزا لگا دیجئے. تو مکہ والوں نے عمرے کا ویزا ہی نہیں دیا. بہت مفاہمت ہوئی، لیکن وہ ایک کے دو نہیں ہوئے. قریش کے ایک سے ایک خطرناک لوگ، بالکل مانے نہیں کہ ویزا ہم نہیں دیں گے. حالات نازک ہو گئے کہ جنگ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویزا کی گفتگو کے لیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، کامیابی نہیں ہوئی. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا. جہاں مقام حدیبیہ میں صحابہ کا پڑاؤ تھا، کسی نے بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. ایک دم صحابہ کے اندر جوش، خروش، ولولہ، ہار پار کی لڑائی لڑیں گے اب تو مکہ والوں سے. اور حضور کے مبارک ہاتھوں کے اوپر ایک درخت کے نیچے بیعت کی، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. بیعت رضوان ہو گئی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. پھر مکہ والوں کے ساتھ مصالحت ہو گئی، اور اس مصالحت کے اندر ایک دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک آپس کے اندر جنگ نہیں ہوگی. اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. اسی کو یہاں حدیث میں لفظ استعمال کیا، دیکھیے عبارت. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش. ماد کے معنی مصالحت کی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریشیوں کے ساتھ 10 سال تک جنگ بننے کی صلح کی، کہ 10 سال آپس میں لڑائی لڑیں گے نہیں. اور اس صلح کی برکت سے راستے پر امن ہو گئے. باقی پہلے راستے میں خطرات لگے رہتے تھے کہ کوئی مسلمان گیا اور کہیں کافروں کی جماعت مل گئے تو مسلمان کو مار ڈالے. مسلمان ہیں کہیں پر بڑی جماعت میں، اگر کافر مکہ کا مل گیا تو اس کو نہیں چھوڑے، راستے پر خطر تھے. لیکن اس صلح کی برکت سے راستے پر امن ہو گئے، راستوں کے خطرات ختم ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ شاہان عجم کے نام کے اوپر ایمان کی دعوت کے خطوط لکھے حضور نے، اب اس زمانے کے اندر دنیا کی دو بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، کہو سپر پاور دنیا کی، دو عظیم حکومت. ایک حکومت تھی فارس کی اور دوسری تھی رومیوں کی. یہ دو اس زمانے کی سپر پاور حکومت سمجھی جاتی تھی. فارس باقی ہی نہیں رہا کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ فارس آج ہے. اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کسی درجے کے اندر اس کا ایک ٹکڑا ایران اور وہ مجوسیوں کی حکومت سمجھی جاتی تھی. پارسی ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں وہ مجوس اہل فارس، اور ان کی مملکت اور حکومت کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا تھا فارس کی جو بڑی سلطنت تھی اس کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور رومیوں کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس کے سربراہ کو قیصر، قیصر روم کہا جاتا تھا. یہ دو اس زمانے کے اندر دنیا کی عظیم سلطنت تھی. اب رومیوں کی سلطنت کے دو مرکز تھے. ایک مرکز ان کا تھا حمص کے اندر، یعنی ملک شام کے اندر، اور دوسرا جو ہے قسطنطنیہ کے اندر، استنبول کے اندر. یہ دو ان کے بڑے مرکز تھے رومیوں کے. دونوں سلطنتوں کے اندر آپس میں جنگ بھی ہوتی رہتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ کسرا بادشاہ نے قیصر روم کی سلطنت کے اوپر حملے کی اور اس حملوں کے اندر قیصر روم شکست کھانے لگا اور اتنی شکست ہوئی کہ اندیشہ یہ ہوا کہ رومیوں کی یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور فارس کے کسرا کی حکومت دنیا کے اکثر علاقوں میں قائم ہو جائے گی. اس قدر کسرا کی فتوحات آگے بڑھ رہی تھی اور اس کے اندر ایک بڑا معرکۃ العرا ایک جنگ کا موقع آیا جس کے اندر قیصر روم کو بڑی شکست ہوئی اور کسرا کو بڑی فتح ہوئی. اب یہ جنگیں ہوتی تھی جزیرۃ العرب سے باہر لیکن مکہ والوں کو عرب والوں کو اس جنگ میں بڑی دلچسپی تھی اور دلچسپی کی وجہ یہ کہ مکہ کے جو کافر لوگ تھے اپنے آپ کو مذہب کے اعتبار سے فارس کے مجوسیوں کے قریب سمجھتے تھے اسی لیے کہ مکہ والے بت پرست اور فارس کے مجوس کسرا والے آگ پرست اس لیے یہ لوگ عقیدتاً ایک دوسرے کے قریب تھے. دوسری طرف مسلمان قلیل تعداد ابھی تو اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہے چند ہی لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ لوگ مسلمانوں کو رومیوں اور عیسائیوں کے قریب مانتے تھے اس لیے کہ مسلمان بھی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ رومی لوگ بھی آسمانی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو رومیوں کے قریب سمجھ اور خود اہل مکہ کفار اپنے آپ کو فارس اور کسرا کے قریب مانتے تھے. اور اسی زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ قیصر روم کے اوپر زوردار وار ہوا اور وہ بڑی ہار گیا اور کسرا بادشاہ کی بڑی فتح ہوئی. عین اس موقع پر قرآن مجید نے پیشین گوئی کی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. کہ ابھی زبردست شکست ہوئی رومیوں کو اور قیصر کو لیکن ان قریب جو ہے یہ لوگ فاتح بنیں گے اور جو ہے فارسیوں کی شکست ہوگی. یہ واقعہ آپ نے جلالین شریف میں تفصیل سے پڑھا. اس موقع کے اوپر جب یہ پیشین گوئی ہوئی تو مکہ کے کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اس لیے کہ قیصر کو ایسی شکست ہو رہی تھی کہ دو بارہ وہ فاتح بنے گا کوئی تصور نہیں تھا. بس خطرہ یہ تھا کہ وہ اب ختم ہی ہو جائے گا چونکہ کسرا نے اتنی فتوحات کی کہ ایک تاریخی روایت کے مطابق قیصر روم قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر محصور ہو کے رہ گیا. صرف قسطنطنیہ کے اوپر اس کا قبضہ باقی رہا, باقی اس کے اکثر علاقوں کو کسرا نے فتح کر لیا. اب جب کسرا دندنا رہا ہے اور اس کی حکومت پھیل رہی ہے ایسے موقع پر قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے غلبت الروم, ابھی تو ہار گئے قیصر اور رومی لوگ لیکن ان قریب دوبارہ فاتح بنیں گے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, ان قریب فاتح ہوں گے یہ دوبارہ. اب یہ قرآن کی پیشین گوئی حیرت انگیز تھی ظاہری حالات کے بالکل خلاف. اسی زمانے میں وہ شرط لگانے کا واقعہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 اونٹ 3 سال پھر حضور نے بڑھا دیے اور 10 سال اور سوؤں اونٹ کروا دیے. یہ سارے واقعات پیش آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ مرتا کیا نہ کرتا. قیصر روم نے دیکھا کہ اب میں مرنے والا ہوں, میری حکومت کا بالکل خاتمہ ہونے والا ہے, چلو ایسا کیوں نہ کرے کہ ایک زوردار حملہ جو کچھ اپنے پاس بچا کچا ہے وہ لے کر کے میں کسرا کے اوپر ایک حملہ لاسٹ کر دوں فائنل. اور اس وقت تو اس نے ایک بڑی چالاکی کی کہ کہ کسرا کے گورنر کے ساتھ اس نے ساز باز کر لی اور اس کو اندر کے ساتھ سے پھوڑ لیا، اور پھر قیصر روم نے جو حملہ کیا تو اس کے اندر اس کو فتح حاصل ہو گئی، حیرت انگیز فتح. اور پھر قیصر روم کی فتح کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور ایسا سلسلہ فتح کا شروع ہوا کہ اس نے اپنے تمام مفتوحہ علاقے کسرا سے دوبارہ لے لیے. کسرا نے جتنے اس کے علاقے فتح کر لیے تھے سارے علاقے اپنے دوبارہ لے لیے قیصر روم نے، اور مزید اس کی فتوحات آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. جس زمانے کے اندر قیصر روم مغلوب ہوا، ہار گیا، اور قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر محصور تھا، مفتوح اور شکست کے زمانے میں اس نے ایک منت مانی، عجیب و غریب منت مانی، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مجھے فاتح بنا دے رہے تو پیدل قدس جاؤں گا، پیدل قدس جاؤں گا. چونکہ ان لوگوں کے لیے قدس سب سے زیادہ اہم مقام، اور وہاں جا کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کروں گا، یہ اس نے منت مان رکھی تھی.